الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. یہ سورت کا نام سورہ صاد ہے اور یہ سورت مکیہ ہے. 88 یا 86 اس میں آیتیں ہیں. یہ 38 نمبر پر نازل ہوئی ہے. سورہ قمر کے بعد سورہ آراف سے پہلے. بعض مفسرین نے اس کا نام سورہ داؤد نقل کیا ہے. یہ لفظ صاد جو ہے کتابت کے اعتبار سے پانچ طریقے سے لکھا جاتا ہے. نمبر ایک، دال کے سکون کے ساتھ، صاد الف دال ساکنہ. نمبر دو، دال کے ضمے کے ساتھ، صادو. نمبر تین، دال کی فتح کے ساتھ، صاد. نمبر چار، دال کے کسرے کے ساتھ، صادی. اور نمبر پانچ، کسرہ بالتنوین، صادین. یہ پانچ طریقے سے اس کی کتابت ہوتی ہے. ماقبل میں سورہ صافات کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ دین اسلام کے چند بنیادی عقائد کو بیان کرنے میں دونوں صورتیں مشترک ہیں. خاص طور پر ان دونوں صورتوں میں اس بات رسالت کے مضامین کو ذکر کیا گیا ہے اور نبوت کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کی دونوں صورتوں میں مذمت کی گئی ہے. ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کی کچھ تعریف بھی کی گئی ہے. تو یہ اس کے بنیادی مضامین ہیں. تو ان بنیادی مضامین کو بیان کرنے میں یہ دونوں کی دونوں صورتیں قدر مشترک ہیں. اور اسی حرف صاد سے اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. اب یہ صاد کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف معجم میں سے ہے جس کو مخاطبین کو تنبیہ کرنے کے واسطے اور مخاطبین کو ڈرانے دھمکانے کے واسطے ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد حرف القسم آیا، واو قسم کے لیے ہے والقرآن کے اوپر. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ صاد یہ خبر ہے اور یہاں اس کا مبتدا محذوف مانا جائے گا. ہادی صاد. اس سورت کے اندر اس صاد کو سورت کا نام مانا جائے گا اور سورت کا نام مانتے ہوئے اس کو خبر اور ہادی ہی مبتدا کو یہاں پر مقدر مانا جائے گا. یہ دونوں احتمال اس کے اندر ہے. باقی یہ ہے کہ حرف صاد جو ہے حروف مقطعات میں سے ہیں. اللہ عالم بے مراد ہی بھی، اللہ تعالیٰ ہی اس کی صحیح مراد کو جانتے ہیں. والقرآن ذی الذکر، یہ ہے قسم. قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی. ایسا قرآن مجید جو ذکر والا ہے. ذکر کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک معنی بیان کیا گیا نصیحت, تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا ایسے قرآن کی قسم جو قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے, جس میں انسانوں کی فلاح اور بہبود کی نصیحتیں باری تعالیٰ نے بھر دی ہے. اور بعض حضرات نے ذکر کو شان کے معنی کے اندر لیا ہے, شرافت کے معنی کے اندر مراد لیا ہے. اس صورت میں آیت کا معنی کیا ہوگا؟ ذکر قسم ہے ایسے قرآن کی جو بڑی شان والا ہے, قسم ہے ایسے قرآن کی جو بڑا شرافت والا کلام ہے. اس کی بارے میں اعلیٰ قسم کھا رہے. اب جب قسم آ گیا تو جواب قسم بھی چاہیے. جواب قسم یہاں کس کو مانا جائے گا؟ اس کے اندر حضرات مفسرین کے درمیان میں اختلاف ہے. نمبر ایک, بعض حضرات نے کہا کہ جواب قسم محذوف یہ نکالا جائے گا کہ کفار مکہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ الہ اور معبود متعدد ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے. یہ جواب قسم یہاں مقدر بعض حضرات نے مانا ہے. نمبر دو, بعض حضرات نے جواب قسم یہ مقدر مانا ان ذالک لحق, کہ قرآن یقیناً حق کلام ہے جس کی حقانیت یقینی اور حتمی ہے. نمبر تین, بعض مفسرین نے کم اہلکنا جو آگے آ رہا ہے اس کو جواب قسم قرار دیا ہے, لیکن اس کم اہلکنا سے پہلے لام کو محذوف مانتے ہیں. تو یہ کلام عرب میں کئی جگہوں کے اوپر ایسا ہوا ہے کہ طول سے بچنے کے لیے لام کو محذوف کر دیا جائے, جیسے قد افلح من زکاہا وغیرہ کے اندر. تو کم اہلکنا اس میں یہ جواب قسم اور کم سے پہلے لام محذوف مان لیا جائے, مقدر مان لیا جائے. نمبر چار, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان کل الا کذب الرسل, یہ جو ہے جواب قسم مقدر مانا گیا ہے. اور نمبر پانچ, بعض حضرات کہتے ہیں کہ سواد یہ خود جواب قسم ہے. اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ قسم بعد میں آوے اور جواب قسم مقدم ہو, یہ ماننا پڑے گا. والقرآن ذی ذکر واو قسمیہ اور سواد جواب قسم جو مقدم ہے, تو یوں کہا جائے گا کہ قسم بعد میں آئی اور جواب قسم مقدم ہو گیا, ایسی بات ماننی پڑے گی. اور چھٹی بات, بعض حضرات نے یہ کہی ہے کہ جواب قسم یہاں یوں نکالا جائے گا کہ لقد جاءکم الحق, جو کلام تمہارے پاس آیا ہے وہ کلام حق ہے, اس کو تم سچا مان لو. والقرآن ذی ذکر, نصیحت سے بھرے ہوئے یا بڑے شان والے قرآن کریم کی قسم کھائی جا رہی ہے. بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق, یہ بل اضراب کے معنی کے لیے آیا, یعنی یقین دلانا ہے کہ متعدد معبود کا نہ ہونا یہ یقینی بات ہے. قرآن کریم کا کلام معجز ہونا یہ یقینی بات ہے. گویا کہ کفار کی بات غلط اور قرآن کی بات حق. بل الذین کفروا, کفار سے مراد کفار مکہ, یہ مکہ کے کافر لوگ, فی عزت نری شیخی میں پڑے ہوئے ہیں. عزت کا ایک ترجمہ نری شیخی, نری شیخی یعنی دمفاس مارتے ہیں اور جو ہے خود کو خاموخواہ بڑا بتلاتے ہیں کہ ہم چو ڈنگرے نے اس طریقے سے. تو فی عزت تکبر شرارت, اس کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں. یا قرآن مجید کے اس لفظ نے ان کے کفر کی علت بتلا دی کہ یہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے اس کی علت کیا ہے, تکبر. تکبر کے اندر, خود اپنی شان جتلانے کے اندر, شیخی مارنے کی وجہ سے یہ لوگ ایمان سے محروم رہے. وشقاق, اور یہ قرآن کے بارے میں مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں, قرآن کے بارے میں عداوت اور دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں. بعض حضرات نے شقاق کا مطلب یہ بیان کیا کہ جس چیز میں غور و فکر کرنا ضروری ہے اس سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کی اتباع سے یہ لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی, قرآن کی مخالفت, اس کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کما ہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. یہ لات کیا چیز ہے؟ دیکھو یہ وہ لات عرب کے بت کا نام نہیں ہے, یاد رکھنا. یہ لات کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ لا مشابہ لیس ہے اور تائے تانیس تاکید کے لیے بڑھائی گئی ہے اور حروف کی کثرت معنی کی زیادتی کو بتلانے والی ہوتی ہے. نمبر دو, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اہل یمن لات بولتے ہیں اور یہ لئی صحیح کے مشابہ اس کو استعمال کرتے ہیں. جو معنی لئی سکا, جو استعمال لئی سکا, وہی استعمال یمن والوں کے نزدیک لات کا. تو لات ہو, یہ لئی صحیح کی شکل ہے اہل یمن کی لغت کے اندر. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ لا لائے نفی جنس اور اس کے اوپر تا بڑھا دی گئی, لا تا, جیسے کہ سم سے سمت, اس طریقے سے لا سے لا تا, اس طریقے سے لا کے اوپر لائے نفی جنس اور اس کے اوپر تا کو بڑھا دیا گیا. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ لا تو لائے نفی جنس لیکن تا یہ مبالغے کے لیے, جیسے کہ علامتن کے اخیر کے اندر تا بطور مبالغے کے آتی ہے, اس طریقے سے لائے نفی جنس کے اوپر اخیر میں یہ تا بڑھا دی گئی مبالغے کے معنی کے واسطے. اور بات کہتے ہیں کہ یہ لا تو پہلے مقدر کی نفی کے واسطے آیا ہوا ہے. لا تحین مناف, اب یہاں دیکھو ایک کتابت تو اس کی ہمارے سامنے ہے, پھر لام الف, پھر لمبی تا, پھر ہا الگ کر دی گئی, یہ ایک اس کی کتابت ہے. بعض حضرات نے اس کی کتابت رسم الخط ایک دوسرا بھی نقل کیا ہے, پھر لا الگ اور تا کو ہا کے ساتھ جوڑ دیا جائے, تا کو ہا کے ساتھ جوڑ کر کے تحین, یہ الگ کتابت, تو لا الگ کتابت اور توہین یہ الگ کتابت ہے کہ لا کو ہا کے ساتھ جوڑ کر کے کتابت کی جائے, اور یہ اس وقت پر ہوگا جبکہ کوئی آدمی لا کے اوپر اٹھ پکڑ لے رہے ہیں قرات کے اندر, تلفظ کے اندر, تو پھر تا کو ہا کے ساتھ جوڑ کر کے کتابت کرے لا تحین مانا, اس طریقے سے مناف کے سلسلے کے اندر بعض مفسرین کی رائے یہ ہے, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافروں کی عادت تھی کہ جب وہ جنگ کرتے تھے اور جنگ میں بڑے سرمست ہو جاتے تھے, یعنی جم کر کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے مقابلہ کرتے, تو آپس میں ایک دوسرے کو چلا کر کے کہتے منا منا منا, تو گویا کہ جنگ میں سرمست ہونے کے وقت کا ان کا یہ جملہ ہے منا, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا ولا تحین منا, یعنی یہ کوئی مناس کہنے کا وقت نہیں ہے جس کے اندر تم کو کوئی پناہ نہیں ملے گی, تم کو کوئی بھاگ جانے کا موقع نہیں ملے گا. کم اہلکنا, ہم نے ان مکہ والوں سے پہلے بہت ساری امتوں کو ہلاک کر دیا جو نافرمان تھی. فنا دو, جب عذاب ان کے اوپر نازل ہوا تو ان قوموں نے چیخو پکار کی, بوم براڑے پارے, ولا تحین مناف, حالانکہ وہ وقت کوئی چھٹکارے کا وقت نہیں تھا, وہ وقت کوئی بھاگنے کا وقت نہیں تھا, وہ کوئی بھاگنے کا موقع نہیں تھا, اور وہ کوئی نجات پانے کا موقع نہیں تھا, یعنی عذاب کے آنے کے وقت پر وہ لوگ فریاد کرنے لگے اور بھاگنے کی کوشش کی, نجات پانے کی کوشش کی, لیکن وہ بھاگنے کا اور نجات پانے کا موقع نہیں تھا عذاب کے آ چکنے کے بعد. مکہ کے کافر ایسے سنگدل بن چکے ہیں کہ اس طرح کے واقعات سے بھی وہ لوگ عبرت نہیں حاصل کرتے, پچھلی امتوں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور عذاب کے آنے کے وقت پر انہوں نے چیخو پکار کی, پھر بھی ان کو کوئی بھاگنے کا موقع نہیں ملا, اس سے انہوں نے عبرت نہیں پکڑی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ, اور ان کافروں کو ایک بات سے بڑا تعجب ہوا. کون سی بات؟ کہ ان کافروں کے پاس اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والے پیغمبر آئے, منہم, جو خود انہی کے خاندان میں سے ہے, جو انہی کے ہم وطن ہیں, جو نوع بشر میں سے ہیں, جو انہی کی نسل کے اندر سے ہیں, جو ان کو جہنم سے مرنے کے بعد زندہ ہونے سے ڈراتے ہیں, مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہی میں سے ایک شخص کو تاج نبوت عطا کیا جائے, اس کے اوپر ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. وقال الکافرون, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کافر لوگ کہنے لگے ھذا ساحر کذاب, یہ تو جھوٹے ہیں, بڑے جادوگر ہیں, یہ برے القاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے استعمال کیے. دیکھو اوپر سب ضمیر آئی, کم اہلکنا من قبلہم, ہم ضمیر, فنا دو ہم ضمیر, انجاہم ہم ضمیر, منذر منہم ہم ضمیر, یہ سب ضمیروں کے مرجع کفار ہے, لیکن یہاں صراحتن آ گیا الکافرون, صراحتن لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے, جو کفر اور فسق کے اندر بڑے جرأت والے جو جری ہو گئے کفر اور فسق کے اندر, وہی کمبخت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ ساحر اور کذاب کا لفظ استعمال کریں گے. یعنی ان کے کفر نے ان کو ایسی بات کہنے کی جرأت دلا دی. اجعل الآلہۃ الہا واحدا, کیا اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر انہوں نے ایک ہی معبود قرار دے دیا؟ یعنی اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی مخلوق, ان سب کو سنبھالنے کے لیے اکیلے خدا کافی ہو جائیں گے؟ بہت سارے چاہیے. ایک مدرسے میں 1000 طلبہ پڑھتے ہو تو اس کے لیے کتنے سارے ناظم چاہیے؟ ناظم مطبخ الگ, ناظم صفائی الگ, ناظم حسابیات الگ, ناظم تعلیمات الگ, مدرسے کے ناظم عمومی الگ, کتنے سارے ناظم 1000 طلبہ کے مدرسے کے واسطے چاہیے؟ تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالنے کے لیے ایک ہی منتظم, ایک ہی ناظم, ایک ہی مالک, ایسا کیسے ہوئے؟ ایک نہیں متعدد خدا ہے. لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں, یہ کافر لوگ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا. گویا کہ ان کو ایسا لگا کہ جو بہت سارے معبود تھے سب کا ایک جگہ ادغام کر ڈالا اور ایک معبود بنا ڈالا. تو مختلف معبودوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک معجون مرکب تیار کر ڈالا. یہ ایسا الزام نعوذ باللہ لگاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی انوکھی بات ہے, یہ تو بڑی تعجب میں ڈالنے والی بات ہے کہ برسوں برس ہو گئے اپنے باپ دادوں کے زمانے سے, کعب بن مرہ اور کلاب اور فرار سب کے زمانے سے اپنے سنتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے خدا ہے, اور یہ تو ایک خدا کی بات کرے, کوئی نوئلٹی بات لائے. ان ھذا لشیء عجاب, دیکھو وہاں عجیب لفظ آیا عجیبو اور یہاں آیا عجاب. تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہے, لیکن بعض مفسرین نے فرق بیان کیا. یہ فرق بیان کیا کہ ایسی انوکھی بات جس کی کوئی نظیر اور مثال ہو اس کو عجیب کہا جاتا ہے. بہت سی چیزیں عجیب انوکھی تو ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی سیمپل, کوئی نمونہ, اس کی کوئی نظیر, اس کی کوئی مثال ہوا کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں عجیب. اور بعض عجیب چیزیں ایسی ہوتی ہے, انوکھی چیزیں, جو اس کی کوئی نظیر ہی نہ ہو, اس کی کوئی مثال ہی نہ ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے عجاب. وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے ایسی انوکھی قرار دی کہ اس کا کوئی نمونہ ہی نہیں, اس کا کوئی سیمپل ہی نہیں. جیسے کہ بعض حضرات ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ اپنے کو لگتا ہے کہ تیرا دماغ کیسے چلتا ہے, کہ جو کسی نے ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا, ایسا انوکھا بے نظیر بے مثال کارنامہ جناب نے انجام دیا, تو اس کو عجاب سے تعبیر کیا جاتا ہے. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. آیت کا شان نزول یہ ہے, ابتدائی واقعے کی دو روایتیں ہیں, انتہائی واقعہ متفق ہے, متفق علیہ ہے. ابتدائی روایتیں دو, پہلی روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, آپ 40 نمبر پر ایمان لائے تھے, آپ کے اوپر اہل ایمان کا قلعہ مکمل ہوا حضرت عمر کے ایمان کے اوپر, تو مکہ میں مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ حضرت عمر کے ایمان کی برکت سے جرت نصیب ہو گئی, کھلم کھلا نماز پڑھنے کی دعوت کی ہمت ہو گئی, اور مکہ کے کفاروں کے اندر ایک بڑا زلزلہ مچ گیا, ان کو بہت گیراں گزرا, بہت تکلیف ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے. तो मक्का के जो बड़े बड़े गुरु घंट लोग थे उनका एक वफद जिसमें तकरीबन 25 आदमी थे वो ख्वाजा अबू तालिब के पास आए, क्योंकि चचा अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान तो नहीं लाए लेकिन हमेशा हुजूर की हिमायत नुसरत मदद बहुत करते थे। इसीलिए कुरैश का ये 25 आदमियों का वफद चचा अबू तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ। नंबर दो, इब्तदाई वाकिया कुछ इस तरह भी रिवायतों में आया है कि चचा अबू तालिब जो हमेशा हुजूर की हिमायत और तरफदारी करते थे, हुजूर की निगहदाश्त करते थे, चचा अबू तालिब एक मरतबा बीमार हुए, बड़े सख्त बीमार। तो इन मक्का के बड़े बड़े कुरैशी काफिरों ने आपस में बातचीत की, तो देखो सब ने एक मशवरे की मजलिस मुनाकिद की जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार जमा हुए, अबू जहल, आस इब्ने वाइल, अस्वद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अस्वद इब्ने अब्द यगूस, ये सब बड़े बड़े मक्का के तोपची लोग जमा हुए और आपस में मशवरा किया। मशवरे का मौजू ये था कि चचा अबू तालिब सख्त बीमार है, हो सकता है कि इसी बीमारी ने हमें दागे मुफारकत दे दे, तो अगर हमने उनके इंतकाल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नए दीन से बाज रखने के लिए कोई सख्त इकदाम अगर हम करें तो सारे अरब के लोग हमको ताना देंगे और ताना देकर ये कहेंगे कि जब तक अबू तालिब जिंदा थे उस वक्त तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ बिगाड़ नहीं सके, और जब उनका इंतकाल हो गया तो अब तुमने उनके भतीजे को हदफ बना लिया, निशान बना लिया और उनके पीछे तुम लोग पड़ गए। लिहाजा लोगों के तान से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि चचा अबू तालिब की हयाती में हम कोई फैसला कर ले गए, ताकि उनके इंतकाल के बाद अगर हम कोई सख्त इकदाम करें तो हम पर कोई इल्जाम ना आए। लिहाजा कुरैश का एक बहुत बड़ा वफद चचा अबू तालिब की खिदमत के अंदर हाजिर हुआ और आकर के वो लोग कहने लगे, अंत शेखुना व कबीरुना, आप तो शेख कुरैश है, आप तो हमारे सबसे बड़े हैं, और इन पागलों ने जो मक्का में हंगामा मचा रखा है वो आपके सामने है। नऊज़ बिल्ला, पागलों से मुराद लिया मुसलमानों को, इन पागलों ने जो मक्का के अंदर एक हंगामा खड़ा कर रखा है वो आपको मालूम है, हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए ताकि आप कोई मुनासिब फैसला फरमा दे, इसीलिए हम आपकी खिदमत अकदस के अंदर हाजिर हुए। बहुत अच्छा, आप अपने भतीजे को बुलाइए। चुनांचे चचा अबू तालिब ने बुलाया और बुला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे भतीजे, ये सब आपके खानदान के कुरैश के बड़े अकाबिल लोग हैं, वो आपको कुछ सवालात करने के लिए आए हैं, इनको सवालों के शाफी जवाब दो, इनको कोई इश्काल है इश्काल दूर करो। बातचीत की महफिल शुरू हुई तो उनका कहना ये था कि आप हमारे बुतों के बारे में बुरा भला बोलना बंद कर दीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बुतों के बारे में बुरा भला नहीं कहते थे, बस इतना कहते थे कि भाई ये सुनते नहीं, बोलते नहीं, ये समझते नहीं, फिर तुम खामोखा क्यों इनकी इबादत करते हो, बस इस तरह उनकी हकीकत जाहिर करते थे, उनके बारे में कभी बस कलामी हुजूर करते नहीं थे। तो कहा कि आप जो है इनके बारे में इस तरह बुरी बात कहना छोड़ दीजिए, हम आपको और आपके खुदा को छोड़ देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चचा मेरे इन खानदानी अकाबिरों से आप एक बात कहिए, बात ये कहिए कि मैं इनको बस एक कलमा कहने के लिए कहता हूँ, अगर वो एक कलमा कह लेंगे तो सारे अरब पर उनकी हुकूमत हो जाएगी, سارے عرب کے وہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم ان کے سامنے سر نگو ہو جائے گا. جب یہ بات سنی تھی تو سب کرسی پرست لوگ کہ سارے عرب میں حکومت آ جائے اور سارا عجم سر نگو ہو جائے تو بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے ایسا کلمہ ایک بار نہیں دس بار ہم بولنے تیار ہیں, بولو کون سا کلمہ دینے کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ کہہ دو. بس جب یہ بات انہوں نے سنی تو فوراً سب سے ابو طالب کے پاس سے اٹھ گئے, کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے, دامن کو جھاڑتے ہوئے, اور سب اٹھ کر کے چل نکلے اور کیا کہنے لگے, ون طلق الملأ منھم, ان مکہ والوں کی سردار ان کی جو مجلس جمی تھی ابو طالب کے سامنے سے وہاں سے اٹھ کے چل دیے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے انیمشو, چلو بھائی چلو یہاں کچھ بات کرنے جیسی نہیں ہے. واصبروا علی آلہتکم, تم تمہارے باپ دادوں کے اوپر جم کے رہو, باپ دادوں کے زمانے سے جو بت پرستی چلی آ رہی ہے ان بتوں کی عبادت کے اوپر جم کے رہو, ان کو چھوڑو مت, انہی کے اوپر ثابت قدم رہو, ان کی حفاظت میں لگے رہو. ان ھذا لشیءٌ یراد, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو کوئی ان کا مقصد گہرا لگتا ہے, کوئی بڑی گہری ان کی پلاننگ لگتی ہے, کوئی خاص ان کا ارادہ اور کوئی خاص غرض اور خاص کوئی ان کا مقصد اس توحید کے پیچھے ہے. کہ ان لوگوں کو یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی کیونکہ انہوں نے آفریں کی تھی کہ آپ چاہے تو ہم آپ کو سارا مکہ کا مال جمع کر دے لیں, آپ چاہے تو ہم آپ کو امیر بنا دے لیں, آپ چاہے تو سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دے لیں, ایسی آفریں ان لوگوں نے کی تھی. اور یہ سب دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی قیمتی آفریں تھی, تمام آفریں حضور نے ٹھکرا دی. تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسا ان کا کام اور مقصد ہے کہ اس کے لیے یہ دنیا کی بڑی بڑی آفریں ٹھکرا رہے ہیں. اسی لیے یہ کہنے لگے کہ اس کے پیچھے ان کا کوئی خاص غرض ہے, کوئی خاص مقصد ہے, اس لیے یہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں. نمبر دو, یورات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنی سختی سے مضبوطی سے اپنے توحید والے منصوبے پر یہ جو جمے ہوئے ہیں تو لگتا ایسا ہے کہ اس میں ان کا کوئی مقصد پوشیدہ ہے, مقصد چھپا ہوا ہے. تو ایک آدمی کے سامنے 1 کروڑ روپے کی آفر ہو اور وہ نہیں لے رہے تو کیا کہہ رہا ہے کہ کہیں سے اس کو 2-1 کروڑ کی آفر ہو گئی ہے تو آج وہ 1 کروڑ کے اندر تیار نہیں ہو رہا ہے نا. آپ کہے کہ بھائی یہ تمہاری زمین بیچ دیں گے ہم 1 کروڑ روپے دیں گے, آپ کہہ رہے نہیں نہیں دینا, کروڑ میں بیچنا تو ہے, کروڑ میں نہیں دینا ہے. تو سمجھ جانے کا کہ اس سے اوپر والی آفر اس کے پاس آ چکی ہے تو ہی وہ منع کر رہا ہے. اب یہاں اتنی بڑی بڑی آفر ہیں یہ لوگ دے گئے پھر بھی حضور کے قدم نہیں ڈگمگاوے, تو اسی لیے ان کے دل میں یہ ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ان کا مطلب لگتا ہے. نمبر 3, وہ ایک خدا کے نام پر ہم کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں. یورات کا مطلب ہم کو اپنا محکوم بنا لینے کا ان کا ارادہ ہے. نام لے رہے ہیں ایک خدا کا. نمبر 4, یہ ایسی بات ہے کہ جس کے پورا کرنے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھان لی ہے کہ یہ اپنے مقصد کو پورا کر کے رہیں گے اور کسی طرح وہ اس سے باز آنے والے نہیں ہیں. یہ بھی یورات کا ایک مطلب ہے. بعض نے کہا کہ یہ جملہ بطور تفسیر کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی کام کی بات کہی, یہ بھی کوئی کام کی بات ہے بطور تفسیر کے, یعنی لگ وہ بات کہی. ایسی باتیں کہیں دنیا میں چلے گی نہیں چلے گی, لہذا تم اپنے راستے پر جمے رہو, تمہاری بات چلنے والی ہے. واصبروا علی آلہتکم, تم تمہارے بتوں کی عبادت پر جم کے رہو, ان ھذا لشیء یراد، یہ جو توحید کی دعوت اتنی جم کے دے رہے ہیں تو اس سے پہلے ان کا، اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد اور غرض ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے ایسی بات کسی دوسرے دین اور ملت کے اندر آج تک نہیں سنی، ہم نے ایسی کوئی بات اگلی دین میں سے کسی دین کے اندر ہم نے نہیں سنی۔ یعنی ابھی قریب کے اندر ملت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسائی لوگ بھی تو تین خداؤں کے قائل ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تو ہم نے پچھلے دنوں میں بھی نہیں سنا کہ ایک ہی خدا ہو۔ قریب ترین ملت عیسوی، اور عیسوی ملت کے اندر بھی تین دن خداؤں کا تصور ہے۔ اور بعض حضرات نے فی ملت الاخرہ کا مطلب یہ بیان کیا کہ قریش نے اپنے آبائی مذہب کو بلا دیا، اپنا جو آبائی مذہب ہے اس کے اندر بھی کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ خدا ایک ہی ہو رہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے یہ سب نئی بات لے کر کے آ جاتے ہیں؟ اور بعض نے اس کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ جس مذہب کا انتظار کیا جا رہا تھا اس میں توحید کی تعلیم کا ہونا نہ ہم نے اہل کتاب سے سنا نہ کاہنوں سے سنا، کیونکہ نیا مذہب آئے گا، نئے نبی آئیں گے، یہ بات تو یہ لوگ سن رہے تھے تورات انجیل آسمانی کتابوں کے حوالے سے، لیکن یہ نئے آنے والے مذہب کے اندر ایک ہی خدا کا تصور ہوگا، ایسی بات ہم نے کسی سے نہیں سنی، نہ تو سابقہ آسمانی کتابوں کے جاننے والوں سے سنی اور نہ تو ہم نے کسی کاہنوں سے سنی۔ تو ایک دم نئی انوکھی بات آ گئی، ایک اللہ والی بات چنانچہ یہ بات سے لوگ بطور حقارت کے کہنے لگے ان ھذا الا اختلاق، یہ تو کوئی من گھڑت جھوٹی بات ہے۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتے تو یہاں مکہ میں اور قریب میں طائف میں کتنے بڑے بڑے سردار لوگ موجود ہیں، مالدار بھی ہے، اقتدار بھی ہے ان کے پاس، ان سب کو چھوڑ کر کے اللہ کو یہی ایک یتیم آدمی ملا جن کے اوپر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نبوت کو نازل کرے، اس طرح کا طنز یہ لوگ کرنے لگے گویا کہ ان کے طنز سے نعوذ باللہ، چنانچہ کہنے لگے انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا نصیحت اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نصیحت نامہ اتارا گیا ہم سب کے بیچ میں سے، ہم سب کو چھوڑ کر کے، مکہ طائف کے بڑے بڑے شریف اور بڑے مرتبے والوں کو چھوڑ کر کے؟ یہ جملہ ان لوگوں نے کہا، یہ جملہ کس طرح سے کہا؟ کفر، یہ کبر جو ہے نا انسان کو کفر تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے، مارے کبر سے انہوں نے یہ جملہ کہا، بڑوں کے ہوتے ہوئے ان کو کیوں اللہ نے نبی بنا دیا؟ یہ ہے ان کا کبر جو کفر تک لے جانے کا ذریعہ بنا۔ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ میرے نصیحت نامے یعنی قرآن وحی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، حالانکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی اور وہ سچے رسول ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، ان کی آنکھ کب کھلے گی؟ جب وہ لوگ عذاب کو چکھیں گے تب ان کی آنکھیں کھلے گی، ابھی تو ان کی آنکھیں کھلتی نہیں ہے، جب وہ لوگ عذاب کو چکھ لیں گے اس وقت کے اوپر ان کی آنکھیں کھلے گی، اور اس وقت ان کی آنکھوں کا کھلنا ان کے لیے کوئی نفع بخش نہیں ہوگا۔ بل لما یذوقوا عذاب، ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو رب بڑے زبردست غالب ہیں، جو بڑے فیاض اور بڑے دینے والے ہیں، اس رب کے خزانے کیا ان لوگوں کے قبضے کے اندر ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا اس انتخاب کے اوپر بھی ان کو واندہ تھا کہ یہ انتخاب نبوت کا بھی ہم کو پوچھ کے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے. یہ کیوں ہم کو پوچھے بھی گئے ڈائریکٹ انتخاب ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہم سے ووٹنگ کرواتے, ہم سے رائے لیتے, ہم کو پوچھتے, پھر ہمارے مشورے کے مطابق کسی کو نبوت دیتے, یہ کیسا کہ ڈائریکٹ دے دیا؟ نہیں. تو گویا کہ ان لوگوں نے اس انتخاب کے اوپر بھی اشکال کیا. وہ یوں چاہتے تھے کہ ہم جس کو چاہے اس کو نبوت ملے, ہماری چاہت کے مطابق نبوت تقسیم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے, یہ دنیا کے خزانے ہم نے ان کو نہیں دیے, یہ مال دولت جو فانی چیز ہے وہ نہیں دی ان کو, تو نبوت کا خزانہ تو ان کو کہاں سے ملے گا؟ ہم انہم, کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ العزیز, جو رب بڑے زبردست, الوہاب, یہ سب کو دینے والے. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما, کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی حکومت ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب, ان کو چاہیے کہ رستہ باندھے, رستہ باندھ کر کے عرش کے اوپر جاوے, جا کر کے اللہ تعالیٰ کو بات کرے اور بات کر کے جو ہے وہاں سے وہی منقطع کرا دے. فلیرتقوا فی الاسباب, ان کو کہو کہ اگر تمہارے اندر قدرت ہے نا, جاؤ آسمان پہ جاؤ, کیونکہ وہی کا منبع اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عطائے نبوت اللہ کے قبضے قدرت کے اندر. تو ان کو تو اگر نبوت بند کرانی ہے تو اوپر سے دباؤ لانا پڑے گا, اوپر سے دباؤ آئے تو جو ہے کچھ بند ہو جائے, اور اوپر سے دباؤ لانے کے لیے اوپر جانا پڑے گا. تو ان کو کہو کہ جاؤ ایک رستہ باندھو اور جاؤ اوپر اللہ کے یہاں, اور وہاں جا کر کے وہی منقطع کرا کر کے آ جاؤ. فلیرتقوا فی الاسباب, کہ مکہ والوں میں کچھ دم کم نہیں ہے, یہ کوئی بڑی طاقتور جماعت نہیں ہے, کوئی بڑا جتھا نہیں ہے کہ جو نبی کی مخالفت کر سکے, نبی کے سامنے لڑ سکے, آسمان پر جا سکے, مقابلہ کر سکے. یہ کیا ہے؟ یہ چند مٹھی بھر لوگوں کا مجموعہ ہے. کیا حیثیت خدا کے سامنے؟ جندم ما ہنالک مہزوم من العذاب, یہ مکہ والوں کی تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے, حقیر لشکر ہے. ہنالک, یہاں محضوب, جو ہرایا جانے والا ہے, جن کو شکست ملے گی, جن کو تباہ کر دیا جائے گا. من الاحزاب, یہ تھوڑے ٹکنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے. پچھلی بڑی بڑی طاقتور قوموں کے مقابلے کے اندر یہ مکہ والے تو کچھ بھی نہیں. قوم عاد, قوم ثمود کیسے طاقتور لوگ تھے, ان کے مقابلے میں تو ان کے چنے بھی نہیں آئے. ایسے یہ لوگ ہیں, یہ کائپر گمن کرتے اور کائپر اترا رہے. ماں ہنالک کو بعض مفسرین نے قلت کے لیے قرار دیا ہے, گویا کہ اظہار قلت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی ان قریب ان کو شکست دے دی جائے گی. سابقہ زمانے کے اندر جن جن لوگوں نے فرقہ بندی کی تھی, جن کافروں نے, کیسے ان کو اللہ نے ہلاک کیا, اس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہلاک کر ڈالیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح, ان سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. وعاد وفرعون, اور قوم عاد نے قوم فرعون نے بھی جھٹلایا, سب نے جھٹلایا نبیوں کو. قوم فرعون ذو الاوتاد, جو میخے والا تھا, وسط کی جمع, جو میخے والا تھا. اب ذو الاوتاد کی مختلف تفسیر کی گئی ہے. نمبر ایک, اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جس کی حکومت کے کھونچے گڑ گئے تھے, کیونکہ فرعون کی حکومت مصر کے اوپر 31 یا 32 یا 33 نسلوں سے چلی آ رہی تھی, तो उसी को कहा जाएगा ना कि इनके हुकूमत के तो पूछे गड़ गए हैं कि 31 32 33 नस्लों से ये हुकूमत करते चले आ रहे हैं, सदियों से फराइना की हुकूमत मिस्र के ऊपर जमी हुई है। इस एतबार से उनको कहा गया जुल अवसाद। नंबर दो, बाज़े मुफस्सिरीन ने कहा कि अवसाद वसत बमाना कीले 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 बड़े बड़े कीले वसत के माने। जुल अवसाद का माना क्या? फिरौन बड़ा जालिम और जाबिर था, कोई भी उसकी नाफरमानी करे, उसकी रुबूबियत के अंदर शक करे तो वो उसको खतरनाक सजा देता था। कैसी खतरनाक सजा देता था? कि उसको कीले ठोक देता था दोनों हाथ में दोनों पैर में, और सजा देकर के हाथ पैर में कीले ठोक करके उसको मार डालता था, इसलिए उसको जुलौसात कहा गया। बाजरात ने इसकी तोड़ी इस तरह से की है कि किसी भी इंसान के ऊपर वो नाराज होता था तो जमीन से मुअल्लक ठीक उल्टा, जमीन से थोड़ा हाथ लेकर मुअल्लक ठीक उल्टा सुरन उसको लटका के किले ठोक देता था। सुनान के दोनों हाथ दोनों टांग खम्भों के साथ, यानी चार खम्भे खड़े कर दे रहे और फिर उस आदमी को उल्टा उन खम्भों के साथ लगा दे रहे, और दोनों हाथ दोनों पैर उन खम्भों के साथ ठोक दे रहे कीले मार के। अब वो आदमी वही ऐसा मुअल्लक लटका हुआ रह जाता और उसी के अंदर तड़प तड़प करके वो आदमी मर जाता था। बात कहते हैं कि फिरौन जमीन के साथ चीत लिटा करके कीले ठोक देता था, और हजरत आसिया को भी उसने इस तरह की सजा दी थी। उसी वक्त पर तो उसने दोनों ने दुआ की थी कि क्या दुआ, रब्बी दिली इंदक बैतन फिल जन्ना वनजिनी मिन फिरौन व अमली। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि जमीन पर उल्टा लिटा करके कीले ठोक करके वो सांप बिच्छू भी छोड़ देता था। अब जाहिर बात है कि आदमी भाग भी न सके तड़प भी न सके, और सांप बिच्छू के जख्म भी बर्दाश्त करते रह गए जहर भी बर्दाश्त करते रह गए, ऐसी खतरनाक बंजर सजा फिरौन दिया करता था। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जुल अवसाद कीलों का कोई खेल था उसके यहाँ, उस खेल के एतबार से उसको जुल अवसाद कहा गया। जैसे हमारे यहाँ गिल्ली डंडे, इसी तरीके से वो जो डोली कुत्ते हैं वो इस तरह का कोई खेल रहा होगा जिसके अंदर लकड़ी डंडे कीले वगैरह कुछ इस्तेमाल होते होंगे, इस एतबार से उसको जुल अवसाद कहा गया। व समूद व कौम लूत व असहाब अल ऐसा, और अल्लाह ताला ने कौम समूद को भी हलाक किया, कौम लूत को भी हलाक किया, और घने जंगल वालों को भी अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया शुएब अलैहि सलाम की कौम को। उलाइकल अहज़ाब, उलाइका के जरिए से इशारा क्या किया गया कि असल ताकत वाली ये सब जमाते थी, कौन थी? कौम समूद, कौम लूत, असहाब ऐका, ज़ुलौताद, ये कौम आद, ये सब बड़ी बड़ी ताकत वाले कौमें थी। मक्का वाले तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो उलाइकल अहज़ाब, इन गिरोहों की तरफ इशारा किया गया, ये असल ताकत वाले गिरोह थे जिनके मुकाबले में इन मक्का वालों की कोई हैसियत नहीं। यूं भी कह सकते कि ये जो बड़ी बड़ी जमातें थी जिनको अल्लाह ताला ने अपने अजाब के अंदर हलाक कर दिया, उलाइकल अहज़ाब, ये मक्का वाले भी नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला इनको भी हलाक कर देंगे। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसूल फहक्का इक़ाब, इन तमाम जमातों ने जब रसूलों को झुठलाया। देखो ये इदियाई इजाफी हसर है, यानी ये नहीं कि रसूलों को झुठलाया यही उनका जुर्म हो गए, रसूलों को झुठलाने के अलावा तौहीद को भी झुठलाया, रसूलों की मुखालफत भी की, और भी बहुत सारे गुनाह थे उनके ऊपर, इकाब लिहाजा उनके ऊपर सजा लाजमी हो गई, अल्लाह का आजाब उनके ऊपर वाजिब और साबित हो गया रसूलों को झुठलाने और रसूलों की नाफरमानी करने के ऊपर। وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فواق کس کو کہتے ہیں؟ جانوروں کا دودھ دوتے ہیں. دودھ دونے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ان کے تھنوں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, پھر دیل لگاتے ہیں اور اس کو نرم ملائم کر کے خوب کھینچ تان کر کے اس کو بھر دیتے ہیں, پھر اس کو نکالنا چالو کرتے تھے. نکالتے وقت کیا کرتے ہیں؟ پہلے ایک آنچل کو کھینچا ایک تھن کو اور اس میں سے دودھ نکلا اس کو چھوڑ دیا, پھر دوسرے کو کھینچا اس میں سے نکالا اور اس کو چھوڑ دیا. اور یہ عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے, پھر بھی ہر مرتبہ اللہ اس سے دودھ بھر دیتے ہیں. کھینچا دودھ خالی ہو گیا, پھر دوسرے کو کھینچا دودھ خالی ہو گیا, پھر پہلے کو کھینچا دودھ بھر گیا. اس طرح کتنا تیزی سے عمل ہوتا ہے, لیکن بیچ میں وہ تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے نا, ایک مرتبہ کھینچ کے خالی پھر دوسری بار اس کو پکڑا. یہ جو بیچ میں قلیل فاصلہ ہوتا ہے اس کو عربی میں فواق کہا جاتا ہے. اور آپ حدیث میں پڑھو گے کہ بیمار کی عادت کرنے کے لیے جا رہے تو اتنا بیٹھنے کا, بہت دیر بیٹھنے کا نہیں ورنہ بیمار کو ٹینشن ہو جائے. لوگ جا کے بیمار کے پاس دھاما ڈال کے بیٹھ جائے پلان دیوار کر کے, اب اس کو دوا لینی ہے, اس کو یہ کرنا وہ کرنا, لیکن آپ وہاں جم کے بیٹھے ہوئے کتنی تکلیف. تو یہ عادت مختصر لمبی چوڑی نہیں. تو فواق بعض حضرات کہتے کہ اس کا معنی آتا ہے بس جو دودھ پیتا ہے, تو دودھ پینے والا مسلسل نہیں پیتا, بیچ میں وقفہ لے لے کر کے. تو وہ جو چوسنے والا چوسے, ایک بار چوسا پھر سانس لیا پھر چوسا پھر سانس لیا, وہ جو بیچ میں قلیل وقفہ ہوتا ہے اس کو بھی فواق کہا جاتا ہے. وما ينظر هؤلاء, یہ مکہ کے کافر کائی کا انتظار کر رہے کہ خطرناک چنگار ان کے اوپر آوے قیامت کے عذاب کی, جس کے اندر ان کو کوئی بھاگنے کا چھوٹنے کا موقع, واپس ہونے کا, عذاب کے واپس جانے کا کوئی چانس نہیں ہوگا, اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس عذاب کے آنے کے اوپر وہ لوگ ایمان لائیں گے, حالانکہ اس عذاب کے اوپر پھر ان کو ایمان لانا نافع نہیں ہوگا.